बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहती शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है ट्यूनिस का मौजूदा बहरान और इनकलाब को लाहिक खतरात। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, ट्यूनिस में एक सियासी रहनुमा के कत्ल के बाद हालात इस हद तक बहरानी हो गए कि बाज़ हलकों ने इनकलाब की तरफ से खतरात महसूस करना शुरू कर दिया कि इनकलाब को सबोताज किया जा सकता है या उसको ट्रैक से हटाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने काबीना तहलील कर दी और एक टेक्नोक्रेट हुकूमत की तश्कील का ऐलान किया, लेकिन हुक्मरान अन्नहजा पार्टी के सरबराह राशिद अल गनूशी ने वजीर आजम की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि आइंदा 3 दिन के अंदर नई हुकूमत तश्कील दे दी जाएगी, लेकिन वो हुकूमत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नहीं होगी बल्कि सियासतदानों पर मुश्तमिल होगी और वज़रा की अक्सरियत का ताल्लुक उनकी पार्टी से होगा। बाज़ हलकों ने शकरी बलईद के कत्ल में हुक्मरान जमात को मुलव्वस करार दिया है, जिसकी अन्नहजा पार्टी ने सख्ती के साथ तरदीद की है और कहा है कि मुल्क में हर जो मर्ज से उसको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। बाज ने सऊदी अरब की हामी सल्फी ग्रोहों को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया है और हुकूमत ने इसमें बैरूनी अवामिल को मुलव्वस बताया है। बाज हलकों की जानिब से इस सिलसिले में फ्रांस का नाम वाज तौर पर लिया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायजा लेंगे कि ट्यूनिस में मौजूदा बहरान से किसको फायदा पहुंच सकता है। अगर इस कत्ल में मौजूदा इनकलाबी हुकूमत का हाथ है तो उसको इससे क्या फायदा पहुंच सकता है और कत्ल से हुकूमत किसको फायदा पहुंच सकता है और हुकूमत को नुकसान पहुंचा है या फायदा पहुंचा है। मौजूदा बहरान को हवा देने में बैरूनी अनासिर का किरदार क्या हो सकता है और कहीं ये इनकलाब को हाईजेक करने और उसको ट्रैक से हटाने की साजिश तो नहीं है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने इस्लामाबाद स्टूडियो में दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार गुलाम अकबर साहब को। हमारे लंदन स्टूडियो से इस मुबाहसे में शरीक होंगे बर्रे सगीर के मुमताज़ दानश्वर और तजिया निगार डॉक्टर अली जाफर जैदी और टेलीफोन लाइन के जरिए गुफ्तगू होगी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार आगा मसूद सैन साहब से। लेकिन पहले इस ताल्लुक से हमारी ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं।
बर्रआज़म अफ्रीका में वाक़ इस्लामी मुल्क ट्यूनिस इस वक्त शदीद सियासी बहरान से दोचार है और दाखिली कश्मकश तेज हो गई है। ट्यूनिस में बू अजीजी नामी एक नौजवान की खुदसोजी के बाद इस्लामी तहरीक का आतशफशां फट पड़ा और नतीजे में जैनुल आबदीन बिन अली की आमिराना हुकूमत का खात्मा हुआ। मुल्क में इंतखाबात हुए जिनमें इस्लाम नवाज अन्नहजा इत्तेहाद की हुकूमत बनी। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात हैं, जहां एक तरफ वजीर आजम हमादी जबाली इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अहम वजारत खाने सियासी रहनुमाओं के बजाय टेक्नोक्रेट्स को दिए जाएं, वहीं हुक्मरान अन्नहजा इत्तेहाद के बानी और अहम इनकलाबी रहनुमा राशिद गनूशी ने इसकी मुखालफत की है। वजीर आजम जबाली ने काबीना में तब्दीली न होने की सूरत में ओहदा छोड़ देने की बात कही है, लेकिन राशिद गनूशी का कहना है कि वजीर आजम अपने ओहदे पर बाकी रहेंगे। राशिद गनूशी ने कहा कि इत्तेहाद के अंदर कोई खलीज नहीं है और मसाइल को बहुत जल्द काबू में कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जबाली ने बेशक एक फैसला किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेचुओ चिरा इस फैसले को कबूल कर लिया जाए। वजीर आजम जबाली वजीर दाखिला, वजीर कानून और वजीर खारजा को तब्दील करना चाहते थे। ये तीनों वजारत खाने इस वक्त इस्लाम नवाज रहनुमाओं के पास हैं और वजारत खारजा का कलमदान राशिद गनूशी के दामाद डॉक्टर रफीक अब्दुल सलाम के हाथ में है। وزیر اعظم جوالی کا تعلق حکمراں اتحاد النہضہ کے اعتدال پسند دھڑے سے ہے۔ آئین ساز اسمبلی کے سربراہ سید مصطفیٰ بن جعفر کی طرف سے وزیر اعظم الجوالی کے فیصلے کی حمایت کے امکانات جہاں قوی ہیں، وہیں ملک کے صدر اور کانگریس برائے جمہوریت پارٹی کے رہنما منصف مرزوقی نے راشد غنوشی کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ دریاسنا صدر مرزوقی کی پارٹی کے 3 وزراء گزشتہ اتوار کو حکومت سے باہر چلے گئے۔ الجبالی نے گزشتہ 6 فروری کو اپوزیشن رہنما شکری بلعید کے قتل کے بعد کہا کہ کابینہ میں بنیادی تبدیلیاں کی جائیں گی، جس کے بعد بحران میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ شکری بلعید کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ شکری بلعید الہادی فکر کے سیاستداں تھے۔ ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والوں نے ملک کی اسلام نواز حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور اس کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ تیونس میں داخلی رسہ کشی کے ساتھ ہی بیرونی طاقتوں اور خاص طور پر فرانس نے اپنی مداخلتیں تیز کر دی ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیس نے گزشتہ اتوار کو اپنے بیان میں تیونس کے حالات پر تشویش ظاہر کی۔ اس سے پہلے فرانس کے وزیر داخلہ مینوئل والس نے تیونس کے اپوزیشن رہنما شکری بلعید کے قتل کے واقعے کو تیونس میں اسلامی فاشزم کے واقعے سے تعبیر کیا۔ فرانسیسی حکام کے ان بیانات پر تیونس کے اندر شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور تیونس میں فرانس کے سفیر کو طلب کر کے تیونس کے حکام نے شدید احتجاج کیا ہے۔ 9 فروری کو النہضہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے 3,000 سے زائد لوگوں نے فرانس کی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے کیے اور تیونس کے داخلی امور میں مداخلت بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسلام نواز حکومت کے حق میں نعرے لگائے۔ اسی طرح مظاہرے 10 فروری کو شہر قفصہ میں بھی ہوئے۔ ابھی اس مرحلے پر یہ کہنا مشکل ہے کہ شیخ راشد غنوشی موجودہ بحران کو کس طرح حل کریں گے، لیکن اتنا طے ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی تاخیر تیونس کے انقلاب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان حالات میں جب فرانس بھی تیونس کے بحران میں پوری طرح دلچسپی لے رہا ہے۔ لہذا بہتر ہوگا کہ مسئلے کو داخلی طور پر قابو میں کیا جائے اور انقلاب کو اس کے صحیح راستے پر آگے لے جانے کی کوشش کی جائے، خواہ اس کے لیے چند وزراء کی تبدیلی بھی برداشت کیوں نہ کرنی پڑے۔ تیونس کا انقلاب بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے لیے ملک نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جس کے بعد اسے زین العابدین بن علی کی آمریت سے نجات ملی ہے۔ فرانس سمیت سامراجی طاقتیں ہرگز نہیں چاہیں گی کہ تیونس یا کوئی بھی اسلامی ملک اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے اپنے قومی مفادات کی حفاظت کرے، کیونکہ ایسی صورت میں سامراجی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ بنابراین تیونس کے رہنماؤں اور خاص طور پر بزرگ سیاسی رہنما راشد غنوشی سے امید کی جاتی ہے کہ ملک کے اتحاد پر توجہ دیتے ہوئے بحران پر قابو پائیں گے اور مداخلت کی بھوکی طاقتوں کو مداخلت کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔
جی ناظرین، تیونس کے حوالے سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار غلام اکبر صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ غلام اکبر صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، تیونس کے موجودہ بحران کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، یہ بحران تو آنا ہی آنا تھا اور ابھی یہ جاری رہے گا، کیونکہ جب 2 سال قبل یہاں انقلاب آیا تھا
جی
اور جس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا مغربی دنیا میں کہ عرب اسپرنگ آئی ہے، جمہوریت کا بول بالا ہوگا، ان کا خیال تھا کہ یہ دونوں انقلاب جو تھے نا، ایک کے بعد دیگرے، تیونس کے بعد ایجپٹ میں
جی،
اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو لبرل فورسز ہیں، کیونکہ تیونس میرے خیال میں شمالی افریقہ، شمالی مغربی افریقہ میں سب سے زیادہ مغرب زدہ ملک شمار کیا جاتا تھا، مراکش شاید کسی حد تک اسے آگے ہوگا، لیکن میں چونکہ 2001 میں اور 2000 میں گیا تھا وہاں تیونس، میں نے جو کچھ وہاں دیکھا، تو میں تو جب یہ انقلاب آیا اور پھر نہضہ پارٹی نے بہت سویپنگ وکٹری الیکشنز میں حاصل کی، تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں یقین نہیں کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے انڈر کرنٹ میں اتنی بڑی سیاسی قوت کے طور پہ وہاں ہمیشہ زندہ رہا۔ زین العابدین بن علی کا پورا دور تقریباً 2 دہائیوں تک وہ رہا، اور اس سے پہلے حبیب ابو رقیبہ، وہ بھی لبرل اور سیکولر تھے، تو اس میں اسلام کا ایک سیاسی طاقت کے طور پر رہنا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ راشد غنوشی اس پیریڈ میں وہ باہر، زیادہ تر انہوں نے وقت تیونس سے باہر گزارا، اور اسلام واز آؤٹ لارڈ، بیسیکلی اسلام جو تھا نا وہ آؤٹ لارڈ تھا تیونس میں، لیکن اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو وہ نتائج مغرب کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھے، وہ تو ایک دم ششدر رہ گئے، کیونکہ وہی حال ایجپٹ میں بھی ہوا، وہاں بھی ان کا خیال ہے کہ ٹویٹر اور یہ فیس بک جنریشن نے وہاں انقلاب لائے ہیں، اور اب تو وہاں جو جمہوریت آئے گی اس میں مغرب اور نواز قوتیں ہی ابھر کے سامنے آئیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں کسی بھی مسلم ملک میں. سب سے بڑا جو اگزامپل جو آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمان سینٹرل ایشیا میں اتنا عرصہ دبے رہے، 75 سال انہوں نے کمیونزم کا جبر دیکھا، زار شاہی کا جبر دیکھا، اس کے بعد بھی وہ ہوئے تو وہاں بھی اسلامی قوتیں جو تھیں نا اٹھنی شروع ہو گئی، اب وہاں بھی موومنٹ، وہاں تقریباً ہر جگہ موومنٹ ہے. تو اسلام ایک ایسی قوت ہے جس سے مغرب ہمیشہ ڈرتا رہا ہے، اور اب تو دیکھیں کمیونزم کو تو مغربی استعمار نے، یا یوں کہہ لیے سرمایہ دارانہ نظام نے، ایڈم سمتھ نے ہرا دیا، لیکن اسلام کو شکست دینا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. پھر بھی یہ تونس کا جو مسئلہ ہے، تونس اور ایجپٹ دونوں، دیکھیں بیفق دونوں جگہ کرائسس شروع ہوا ہے
جی.
دونوں جگہ منتخب عوامی حکومتیں جو ہیں ان کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، اور یہ قتل بھی جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شکری کا جو قتل ہے یہ ہو سکتا ہے کہ سی آئی اے کا کارنامہ ہو، کیونکہ سی آئی اے اس قسم کے آپریشنز کرتا رہا ہے، اس نے بارہا ماضی میں بھی اس قسم کے آپریشنز کیے ہیں تاکہ ایک ہیجانی کیفیت ملک میں شروع ہو جائے. اور ان کا ٹارگیٹ جو ہے ہر اسلامی ملک میں اس کی اکانومی ہے، دیکھیں نا ایران کو بھی انہوں نے ٹارگیٹ اس کی اکانومی کو کیا ہے، ایجپٹ میں بھی ٹارگیٹ انہوں نے ایجپٹ اکانومی کو کیا ہے، اور تونس میں بھی اس کی اکانومی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اور اکانومی جب ملک کی جو ہے وہ تباہی کی طرح، اور وہ جب ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں کسی خطے کو تو وہاں معیشت جو ہے لازمی طور پر وہ متاثر ہوتی ہے. تو تونس میں یہی مسئلہ ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ موقع سلیکٹ کیا ہے کہ ادھر ایجپٹ میں کرائسس شروع ہوا ہے تو وہ اس طرف آ گئے ہیں اب، یعنی تونس کی طرف، اور یہ 6 فروری کے بعد ایک دم طوفان اٹھ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے وہاں پلی نے ذرا جلد بازی سے کام لیا کہ فوری طور پہ انہیں اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم حکومت جو ہے بدل دیں گے اور ہم ٹیکٹریٹس کے لے آئیں گے، کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے تھا. اور بہرحال وہاں درمیان کا راستہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ مغرب اور فرانس جو ہے وہ اس کے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے. فرانس شروع سے، کیونکہ فرانس کے اندر الجیرین آبادی بہت ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اسلامک فورسز جو ہیں وہ شمالی افریقہ میں، مغرب جسے کہتے ہیں، وہاں وہ بالکل ہار گئے ہیں. اگر یہ ہوگی تو پھر اس کے اثرات فرانس سمجھ استعمار پہ ضرور پڑیں گے. ابھی فرانسی ہوا میں بات ہیں کہ آپ جائیں وہ لیبیا میں فرانس نے سب پہلے یہ تھی وہاں پاس یہ اٹھا گئیں، لیکن یہاں ہے تو نے بڑا سمجھ ہر کرنا پڑے گا کہ بالکل سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے ایجپٹ میں کہ آئی ہوتے یہ قابض نہیں ہوئی.
بہت شکریہ. اور ہمارے اسٹوڈیو میں بزیر کے ممتاز دانش فضیہ نگار ہیں.
جی وعلیکم السلام.
جی زیدی صاحب، ایک سیاسی رہنما کا قتل اتنے بڑے بحران کا سبب بن گیا، کیا تجزیہ ہے آپ کا اس بارے میں؟
جی یہی بات سمجھنے کی ہے
جی
کہ وہ ایک فرد تھا یا وہاں جو متحارب قوتیں ہیں ان کے درمیان ایک ٹکراؤ کی فضا جو چلی آ رہی ہے، ایک بے چینی ہے، ایک افراتفری
جی.
وہاں کی جو پولیٹیکل کلچر ہے، جو سیاسی ثقافت ہے، اس میں جو ایک افراتفری پیدا ہو چکی ہوئی ہے، یہ تو ایک قتل وجہ جواز بنا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ عرب سپرنگ ان ممالک میں کسی طرح کی اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے یہ سپرنگ ہوا تھا، یا وہاں کے عوام نے ڈکٹیٹرز کے خلاف اپنے سیاسی اور معاشی حقوق کی جو سلب کیے حقوق تھے ان کے لیے جدوجہد کی تھی، اور ابتدا بھی ٹیونس سے ہوئی تھی
جی.
ٹیونس میں میں بارہا گیا ہوں ہر سال تقریبا، وہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی کسی کو نہ پابندی تھی اور نہ ہے، نہ ہی مسجدوں پر تالے تھے، جگہ جگہ فاطمی پنجہ جو ہے وہ آپ کو بکتا ہوا نظر آتا ہے. تو اسلام کو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا, وہاں کے عوام کو اپنے سیاسی اور معاشی حقوق کا خطرہ تھا جس کے لیے انہوں نے وہاں جدوجہد کی. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ جو سپرنگ تھا جس کے نتیجے میں سیاسی جو ریاست یا سیاسی حکومت قائم ہونی چاہیے تھی, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سیاسی حکومت نہیں بلکہ وہاں پر سلفی حکومتیں قائم ہوں. یہ ذرا سی میں مشکل بات کر رہا ہوں, لیکن جو حقائق ہیں زمینی اس میں جب جا کر دیکھتے ہیں تو آج سلفی اسلام جس کے پیچھے سعودی عرب ہے, جس کے پیچھے امریکہ ہے, اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کو پروموٹ کر کے مڈل ایسٹ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک سلفی ریاست سعودی عرب کی طرح کی قائم کی جائے, اور جتنی بھی وہاں پر یہ سپرنگ کے نتیجے جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ڈکٹیٹر سے سلب کے, اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایران, سیریا, حزب اللہ یہ وہ قوتیں ہیں جو نہ صرف اسلام, سعودی عرب, امریکہ بلکہ اسرائیل خطرہ ہیں. وہ کاؤنٹر کر کے یہ جنم دین کو فائنانس کیا ہے, آج اسم کے سب سعودی عرب ہے. کوئی سمپل بات نہیں ہے, یہاں بھی جو ٹیونس میں تو جو کہ نہیں آ سکا ان دو سالوں میں, جو یہ دہشت گرد خاص طور پہ یہ تین منسٹریز جو ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو قتل بھی کیا گیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, لوگوں کو پریشرائز کیا گیا. چنانچہ یہ مطالبہ کہ ان تین وزیروں کو بدلا جائے, اور اسی ریفرنس سے یہ جو قتل ہوا ہے اس نتیجے میں وہاں تو مغرب اور میں بھی جو فرانس گیا ہے وہ دہشت گرد آنے سے گیا, پر یہ وہ دہشت گرد گئی. تو یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ اسلامی دہشت گردی تنظیمیں بم پھوڑتی ہیں, اور پھر جمہوریت کے نفاذ کے لیے اور وہاں کے انسانوں کو بچانے کے لیے امریکی اور نیٹو اور امریکہ کے اتحادی وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں کے جو عوام کے حقوق جو ڈکٹیٹرشپ میں سلب کیے ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ ان کے حقوق ان معنوں میں سلب ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کا پھر گھر ہے, نہ در ہے, نہ ان کا ملک ہے. لیبیا کی حالت آپ دیکھ لیں. تو یہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے جس طرح سے سمجھ کر ہمارے بہت سے جو تجزیہ نگار ہیں وہ اسلام کو ایک طرف کر دیتے ہیں, اور اسلام کی فتح مندی اور اسلام کی سربلندی کے, اور گھوڑے پر بیٹھ کر اسلام تلوار نکال کر اسلام کے نفاذ دنیا میں قائم کرنے چل پڑتے ہیں. ایسے نہیں ہے. اسلام کی جو آج شکل ہے یہ اور امریکی سامراج ملے ہوئے ہیں. یہ طالبان اور القاعدہ اور مغربی استعمار ایک چیز ہیں, اور اس پہ اب تو بہت کام بھی ہو چکا, چیزیں کھل کر سامنے بھی آ گئی ہیں. تو تیونس کی صورتحال کافی تشویشناک ہے. وہاں پر اگر آئین جلدی نہیں بنتا, اگر وہاں پر حکومت ایک سٹیبل حکومت, ایک ایسی حکومت جس کی روٹس عوام میں ہوں, وہ اکثریت میں آ کر حکومت نہیں بناتے, تو وہ ملک انسٹیبل رہے گا, اور انسٹیبل رہنا عوام کے لیے, تیونس کے عوام کے لیے ان کو سوٹ نہیں کرتا, ویسٹ کو سوٹ کرتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ. جی غلام اکبر صاحب, جناب شکری بلید کے گھر والوں نے اور ان کی پارٹی کے اراکین نے اس قتل کا الزام حکمراں جماعت پہ لگایا ہے, النہضہ پارٹی پہ لگایا ہے. راشد الغنوشی جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ہر جو مرج اور بحرانی کیفیت یہ حکمراں جماعت کے حق میں نہیں ہے، اس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
میں بالکل اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں پہلے میرے بھائی نے جو بات کہی ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا.
جی جی،
یہ حکومت جو قائم ہوئی ہے اور مصر میں بھی جو حکومت قائم ہوئی ہے، یہ جو اسلام ہے غنوشی کا اسلام
جی
یا محمد مرسی کا، یہ بیسیکلی اخوان المسلمین، یہ اس حماس بھی یعنی یہ اس کی سوچ کا تسلسل ہے، یہ سلفی اسلام ہرگز نہیں ہے. آپ کو پتہ سلفیوں نے مصر میں بھی کامیابی حاصل کی ہے لیکن وہ انہوں نے اخوان المسلمین سے کم کامیابی حاصل کی، 70% ووٹ میں ان کے پاس انہیں 20% ووٹ ملا، پھر بھی 50%. یہ فیکٹ ہے کہ سلفی اسلام وہاں ہے، لیکن یہ تونس میں جو لوگ کامیاب ہو کے آئے الیکشنز میں آئے ہیں، انہیں امریکہ نے نافذ نہیں کیا انہوں نے، یہ بالکل غلط سوچ ہے. یعنی جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے ان ممالک میں یہی لوگ آئیں گے، اگر فیر الیکشنز میں آپ کہیں کہ انہیں امریکہ نے نافذ کیا، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، ان کی انٹرپریٹیشن اپنی ہے اسلام کی، اور وہاں میں نے پہلے کہا کہ ایک کنسپریسی کے تحت ویسٹ جو ہے نا، یہ قتل بھی مجھے 100% یقین ہے کہ سی آئی اے آپریشن اس طرح کرتا ہے، اور یہ سوچ جو ہے یہ ایک ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ اسلام بیسیکلی ایک بیکورڈ مذہب ہے، وہ تلوار اور گھوڑوں کے زور پہ آیا تھا، یہ بہت غلط سوچ ہے، اس کو پروپگیٹ کیا جائے مغرب سے. اسلام نہ گھوڑوں پہ آیا تھا نہ تلوار سے آیا تھا. انڈونیشیا میں کون سے گھوڑے گئے تھے اور کون سی تلواریں گئی تھیں؟ انڈونیشیا میں تو کوئی کانکرر گیا ہی نہیں ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے وہ. تو میں اس سوچ کی قطعاً تردید کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہسٹری میں آپ اگر ماضی میں جائیں گے تو کوئی بھی تہذیب ایسی دنیا میں نہیں تھی جسے زندہ رہنے کے لیے یا پھیلنے کے لیے تلواروں کی اور گھوڑوں کی ضرورت نہیں پڑی. تو ہم اس معاملے میں کوئی معذرتی رویہ اختیار نہیں کریں گے. میں آج کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تونس کو امریکنز نے ایک ٹارگیٹ کر لیا ہے اور وہ خود آپریٹ نہیں کر رہے، وہ فرانس کو انہوں نے فرنٹ پہ لے آئے ہیں. فرانس جو ہے بہرحال ایک استعماری طاقت تھا، افریقہ میں سب سے زیادہ اسی کی کالونیز تھیں، اور وہ اب پھر وہ ایک رول پلے کرنا چاہتا ہے. شاید وہ اپنے اندرونی مسائل سے بھی توجہ ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ فرانس بتاتے خود یورپ پورا جو ہے وہ ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہو رہا ہے اور فرانس اس میں شامل ہے. تو ایک توجہ ہٹاؤ موومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹ اسلام کو کر رہے ہیں. فرانس میں دیکھیے پچھلے دنوں یہ حجاب کے مسئلے پہ جو قوانین بنے، وہ اسلام سے ایک ضد ہے ان کی، اور اسلام کا نام وہ سننا نہیں چاہتے، اور اس کو فوری طور پہ وہ سلفیوں اور طالبان اور پتہ نہیں کن کن کے ساتھ ملا دیتے ہیں. حالانکہ اسلامک، اگر ایجپٹ میں اسلامک موومنٹ کامیاب ہوئی، اب بھی دوبارہ بھی الیکشن ہوں گے تو یہی لوگ آئیں گے، یہ میرا پورا دعویٰ ہے. لیکن جو غلامی کا دور گزرا ہے 100 سال، 150 سال، 200 سال، اس میں ڈیفینیٹلی مغرب زدہ جو سوچ ہے اس نے بہت معاشرے پہ، کم از کم اربن لائف، شہری علاقوں میں وہاں غلبہ ہے. آپ ٹرکی میں بھی یہی صورتحال تھی، ترکی میں آپ دیکھ لیں کہ اردغان سے پہلے وہاں کیا صورتحال تھی. وہاں تو اسلام کا نام لینا جو ہے وہ جرم تھا، وہاں تو حجاب جرم تھا، اور وہاں کی جو عدلیہ اور وہاں کی فوج جو تھی وہ جو تھی نا، وہ اس بات پہ فخر کرتی تھی کہ اس نے اسلام کو وہاں سے نکال دیا ہے، یعنی سوسائٹی میں سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی واپسی ہے، اور یہ 100 سال پہلے اس کا جوزف ہیل نے ایک جرمن رائٹر تھا، اس نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اسلام کی واپسی افریقن، شمالی افریقہ سے ہوگی، اور وہ ہو رہی ہے. اب بھی یہ کرائسس ضرور ہے، لیکن دیکھیں وہاں اب کالونیلزم واپس نہیں آ سکتا. اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں ڈیسٹیبلائز کریں گے سوسائٹی کو، اور اسیسینیشنز ہوں گی. یہ بات میں بالکل، سلفیز جو ہیں وہ انہیں استعمال کیا جائے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ، خارجی اسلام بھی تو تھا نا. ہم دور کے ماضی میں چلے جا کے دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ایک خارجی اسلام آ گیا تھا جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو یہ لوگ وہ ہیں، انڈاؤٹڈلی ہیں، لیکن ہمیں اپنے توپیں ان کی طرف رخ کرنے کے بجائے ہمیں امریکہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. ہمارا اصل دشمن ویسٹ ہے، مغرب.
جی بہت بہت شکریہ جی. زیدی صاحب، جناب النہضہ پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ اس قتل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس سے سب سے زیادہ نقصان خود النہضہ پارٹی کو پہنچنے کا خدشہ ہے اور پہنچ رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی یقیناً، جب آپ قتل کرتے ہیں تو قتل کے جواب میں جو رد عمل ہے اور شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اس سے ان کی جو ایک حکومت بنانے کی خواہش ان دا لانگ رن تھی، وہ تو اب خطرے میں ہے، اور وہاں کی جو فیکٹس ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں۔ ہم چونکہ پاکستان کے ٹیلی ویژنز کے بحث کے عادی نہیں رہے، اس لیے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ اخوان المسلمین اور سید قطب اور اس کے بعد جماعت اسلامی اور مسجومی پارٹی اور ان کے ذریعے جو دنیا میں قتل عام کروایا گیا، اس کے کیا تاریخ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھنا بھی بہت چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال میں ٹیونس پر ہی رہوں گا، اور ٹیونس پر میں ہی نہیں، یہ کلیش آف سویلائزیشن سیمول ہنٹنگٹن کی کتاب کے بعد سے آپ آئیں تو، اور اس کے بعد کنڈلیسا رائس نے جو آخری بیان دیا تھا کہ ہم پولیٹیکل جو باؤنڈریز ہیں مڈل ایسٹ کی، اس کو ہم چینج کریں گے، ناٹ فزیکل باؤنڈریز، پولیٹیکل باؤنڈریز، اور کلیش آف سویلائزیشن میں یہ جو سویلائزیشن کریٹ کی گئی ہے وہ اسلام کی ہی شکل انہوں نے کریٹ کی ہے، یہ القاعدہ کے ذریعے کریٹ کی ہے، اور یہ اسلام وہ ہے جو امریکی اسلام ہے، اور اسی اسلام کے ناطے وہ دنیا کے مسلمان ممالک پر وہ جا کر فزیکلی بیٹھنا چاہتے ہیں، فزیکلی گئے ہیں، اور یہ عمل اپنی اس میں ایکٹیو ہے اور جاری ہے۔ کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ الگ بات ہے، تو اس لیے یہ قوتیں اور استعمار کوئی الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ جو امریکی اسلام کریٹ کیا گیا ہے، یہ اور امریکہ اور استعمار کے مفادات ایک ہیں، یہ بوگی ہے جو کریٹ کی گئی ہے ان ممالک میں جانے اور بیٹھنے کی۔ تیونس میں اگر، جو کہ ایک بہت ہی ایک ایسا معاشرہ جہاں پر آپ اپنے رنگ، نسل، عقیدے اور اپنے نظریات کے ساتھ برابری کی سطح پر تمام شہری حقوق رکھتے ہوئے زندہ رہ سکتے تھے اور رہ سکتے ہیں، یہ معاشرہ وہ ہے جس کے لیے وہاں کے عوام جدوجہد کر رہے ہیں، ان کا کوئی مسلمانی اسلامی حق سلب نہیں کیا گیا تھا، وہاں کا جو ڈکٹیٹر تھا اس نے ان کے سیاسی اور معاشی حقوق سلب کیے تھے، جس کے لیے وہ جدوجہد تھی، آج بھی وہ جاری ہے، اور آج بھی جو کلیش ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسلام کے نام پر ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے وہ حقوق سلب کرنے کا انہیں خطرہ ہے کہ وہاں عورتیں نہ گاڑی چلا سکیں، وہاں عورتوں کی انگلیاں اس لیے کاٹ دی جائیں کہ وہاں پر نیل پالش لگے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ایک خوف ہے، لوگ 20ویں صدی کا جو سائنس کی دنیا ہے اس کو دیکھ چکے ہیں، اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، وہ غاروں کی دنیا میں نہیں جانا چاہتے، اور یہ ایک دو طرح کے تصورات کا کلیش ہے، وہ سوسائٹی کو آپ ہزاروں سال پیچھے کھینچنے کی قوتیں ہیں، یا وہ قوتیں جو آج کی دنیا میں زندہ رہ کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو یہ ٹکراؤ ہے۔ اور اسی ٹکراؤ میں چونکہ ایران نے ایک مثال پیش کر دی کہ اسلامی وہ راستہ جو کہ اسلام کے علم اور تحقیق کا راستہ ہے، جس پر چلتے ہوئے اب چاند پر دنیا گئی تھی، تو لیکن یہ ایران بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی خلا میں ایک بندر کو بھی بھیج سکتا ہے، اس کی تحقیق بہت آگے جا سکتی ہے، تو ایران کے اس طرح کے اسلام سے دنیا کو، مغربی استعمار کو خطرہ ہے، وہ ایک اسلام کی دوسری شکل پیش کر کے اسلام کا وہ انقلاب جو ایران میں آیا تھا اس کو وہ روکنا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں بلکہ یہ اسلام ہے جس سے مغرب کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بش الیکشن ہار رہا تھا، اسامہ کی ویڈیو الجزیرہ کے تھرو ریلیز ہوئی، 1 ملین ووٹ شفٹ ہوا اس خوف سے کہ دنیا یہ اسلام نہیں چاہتی، اور یہی اسلام کی وہ شکل ہے جو دنیا کو دکھائی جا رہی ہے. اگر ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ہم کو نہ ڈیفینڈ کر پائیں گے نہ اپنے آپ کو بچا پائیں گے. اور یہ اسلامی الغار جو امریکی اسلام نے کریٹ کی ہے، یہ پھر مسلمان ممالک پر چھا جائے گی اور لوگ پھر اندھیرے غاروں میں چلے جائیں گے.
جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے ایک ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب سے. آئیے دیکھتے ہیں تیونس کے بحران کے بارے میں ان کا تجزیہ کیا ہے. قندیل عباس صاحب، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جناب، تیونس کے موجودہ بحران کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیے، اس کو واقعی اب آہستہ آہستہ یہ ایک بحرانی شکل اختیار کر رہا ہے یہ مسئلہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تیونس میں پولیٹیکل چینج آئی تھی تو یہ ظاہر ہے کہ مذہبی بنیادوں پہ تھی، اور مذہبی بنیادوں پر جب کوئی چینج آتی ہے تو اس میں ایک بہت ضروری ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس میں لیڈرشپ کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کام کرے، اس لیے کہ جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے وہ بنیادی طور پر ایک انقلابی آئیڈیالوجی ہے، اور اس ریلیجیس آئیڈیالوجی کی بیس پہ جب کسی پولیٹیکل چینج کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایک ریولوشنری چینج آتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں جو لیڈرشپ ہو وہ انقلابی موومنٹ کو چلانے کی اہلیت رکھتی ہو. لیکن جو مڈل ایسٹ میں جتنی بھی چینجز آئی ہیں، اس کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ وہاں پر آئیڈیالوجی تو پازیٹیو تھی، یعنی ریلیجیس اسلام کی آئیڈیالوجی تھی، اور اسی بیس پر لوگوں نے اس موومنٹ کے اندر، بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں اس موومنٹ کے اندر شامل ہوئے. اور دوسرا یہ کہ اس میں جو موومنٹ شروع ہوئی اس میں پولیٹیکل چینج کے لیے لوگوں نے پوری ایفرٹس کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس طرح کی لیڈرشپ نہیں تھی جس طرح کی امام خمینی نے ایران میں انقلاب کے وقت پرووائڈ کی تھی، اور وہ لیڈرشپ تھی جو موومنٹ کے دوران بھی ایک رہنمائی کا سلسلہ کرتی رہی، اور اس لیڈرشپ کو یہ بھی احساس تھا کہ جب حکومت چینج ہوگی، ایک نیا سسٹم بنے گا، تو اس کو آگے کیسے چلانا ہے. تو یہاں پر یہ ایک گیپ نظر آتا ہے اور یہ لیکنگ نظر آتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس نے وہ لانگ پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی کہ بعد کے جو چیلنجز آئیں گے اس کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا. تو اس وجہ سے اس وقت وہاں پہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بحرانی صورتحال ہے.
جی لائن پہ رہیے گا جناب. غلام اکبر صاحب.
ہاں جی سن رہا ہوں. جی
یہ تیونس میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ بیرونی عناصر اس میں ملوث ہیں، بیرونی ہاتھ ہے اس میں. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں فرانس وہاں آگے ہے اور امریکہ جو ہے وہ بہرحال سامنے نہیں ہے. اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں یہ جو قتل ہے اس میں سی آئی اے کا کام ہو سکتا ہے، یعنی امریکہ ملوث ہے. اس نے اس وقت فرانس کو آگے کر رکھا
اس خطے میں.
جی
ہاں، اس خطے میں امریکنز کا جو ہے وہ انٹرفیرنس رہے گی، لیکن اب یہ ہے کہ اوباما کی شاید پالیسی یہ ہو کہ وہ فرانس جو ہے، دیکھیں لیبیا میں بھی فرانس نے ہی لیڈ لی تھی.
جی
اب آپ دیکھیں گے کہ سیریا میں بھی یہ صورتحال تقریباً جو ہے یہی ہوگی. امریکنز خود فرنٹ پہ اب نہیں آنا چاہتے، وہ دو لڑائیاں لڑنے کے بعد وہ بیک سیٹ پہ چلے گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب ان کے جو استعماری عزائم ہیں ختم. میں ایک بات آپ ضرور یہاں کہنا چاہوں گا.
جی.
کہ قرآنی اسلام امریکہ کا ایجنڈا ہرگز نہیں ہے نافذ کرنا.
جی
اسلام ایک ہی ہے اور وہ قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں. اس سے باہر کوئی اسلام نہیں ہے. اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ مجھے تلاش کر کے لا دے. بہرحال اس بحث میں نہیں جاؤں گا. اصل المیہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم مارل ڈکے آتا ہے ایجپٹ، میں تونس کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کروں گا. میں تونس گیا تھا، میں دو دفعہ گیا ہوں. وہاں کی اکانومی جو تھی وہ ٹورسٹ ٹریڈ پہ چل رہی تھی، اور مصر کی اکانومی بھی ٹورسٹ ٹریڈ پہ چل رہی تھی، اور دونوں کی ٹریڈ، خاص طور پہ تونس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بالکل دبئی جیسی اکانومی تھی. وہاں فحاشی کے اڈے بھی تھے، شراب خانے بھی تھے، اور وہاں پورا یورپ عیاشی کے لیے آتا تھا تونس میں دجربہ. کہ اب وہ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے اسلامی انقلاب آیا تو یہ چیزوں کی اجازت تو نہیں دی ہے، تو اس لیے اس کی اکانومی کو جولٹ پڑا ہے. اب انہیں موقع نہیں ملا. ابھی دیکھنے ایک سال تو ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ اب एक साल भी उन्हें मौका नहीं मिला कि वो हुकूमत को स्टेबलाइज कर सकें या कोई मुतवाजी रास्ते अपनी इकानमी को संभालने के लिए, तो वहाँ शासन शुरू कर दिए हैं उन्होंने, सेकुलर फोर्सेज आ गई हैं वहाँ। असल मसला दो तहजीबों की जंग है, ये मैं बिल्कुल 100% मैं उनसे भाई साहब से एग्री करता हूँ। एक वो तहजीब जो समूद और आद वाली तहजीब थी जो तबाह बर्बाद होगी, जिसने भी बड़ी तरक्की की थी, वो तो कुरान शरीफ में उसका जिक्र भी है, और एक तहजीब वो है जिसका पैगाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, और जिसमें सबसे पहला काम यह है कि इंसान को एक मॉरली कमिटेड एक क्रिएचर बनाना है, और जब तक वो मॉरली कमिटेड क्रिएचर नहीं है, जब उसका अखलाकी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, वो माशरे में कोई फलाह का काम नहीं कर सकता। और ये काम आज के दौर में ईरान ने कर दिखाया है, इसलिए ईरान का दुश्मन बना हुआ है मगरब, क्योंकि अगर इस्लाम का इनकलाब ईरान में कामयाब हो गया तो फिर हर जगह कामयाब होगा। देखिए ईरान को 33 साल हो गए हैं, एक तिहाई सदी, यानी ये बहुत लंबा अरसा है किसी भी इनकलाब को। अब ये अमेरिकन्स के बस की बात नहीं रही कि यहाँ वो ठीक है, मुआशरा आगे भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक तरक्की भी होगी, और ये जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं इनसे भी निकलेंगे। तो यही हाल इजिप्ट और मिस्र को, इनके इनकलाबों को कम से कम 3-4 साल और चाहिए। उससे पहले अगर कोई मगरबी साजिश कामयाब हो जाती है और वहाँ तख्ता उलटते हैं, फौज को वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी वक्त भी, फौज क्योंकि वहाँ बड़ी सेकुलराइज थी, फौज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि वहाँ आवाम पहले भी उठे थे, फिर उठ सकते हैं। अब ये साइकिल जो है ना, पहिया पीछे की तरफ नहीं जाएगा, मुझे 100% यकीन है कि इस क्राइसिस से भी तूनस निकलेगा, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल बंजर जमीन थी। वहाँ अगर इस्लाम की खेती उठी है तो मैं नहीं समझता कि वहाँ जो है वो अब रिट्रीट करेंगे, मेरे ख्याल में कोई पसपाई नहीं होगी। ठीक है गुनुशी और जबाली इनके दरमियान इख्तलाफात, ये इख्तलाफात नहीं है, ये स्ट्रेटजीज का फ़र्क है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर इस वक्त मगरब के मदाखलत को रोकने के लिए कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार किया जा सकता है तो वो किया जाना चाहिए, क्योंकि मगरब पूरी कोशिश करेगा कि वो इस कत्ल को, मैं ये बिल्कुल गैर ये बिल्कुल सही लॉजिक है कि राशिद गनूशी साहब ने जो कहा है कि भाई क्यों हुकूमत अपने लिए इतना बड़ा क्राइसिस के फिर कत्ल करने के फौरन बाद हुकूमत जो थी ना, एकदम उन्होंने ऑफर भी कर दी कि हम हुकूमत बदलने के लिए तैयार हैं, हम टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम कर देते हैं। तो क्या इस किस्म की ये बात सोची जाती है? ये दलील जो है ना, ये शऊर अकल के खिलाफ है। तो ये एक साजिश है, इस साजिश का मुकाबला करना चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हम डॉक्टर अली जाफर जैदी और कंदिल अब्बास साहब के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल त्यूनिस इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। त्यूनिस में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें बैरूनी अनासिर तो हैं, और इसी के साथ बाज़ हलकों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा बहरान है और वो कत्ल जो इस बहरान का सबब बना है, इसमें सल्फियों का हाथ हो सकता है। सऊदी अरब के पुश्त पनाही में जो सल्फी ग्रोह हैं वहाँ, उनका नाम भी लिया जा रहा है। और ये अली जाफर जैदी साहब का जो खदशा है उसमें भी किसी हद तक बहरहाल वो बात अकल तस्लीम करती है कि ये सल्फी इस्लाम या अलकायदा का इस्लाम या इंतहा पसंदों का जो इस्लाम इंतहा पसंदी के साथ पेश किया जा रहा है, ये तो CIA बैक्ड है और अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। अमेरिका ने जहां भी अपनी फौज उतारी है गुज़श्ता 10 बरसों में, वहां पहले अलकायदा के कदम पहुंचे हैं, इंतहा पसंदी के कदम पहुंचे हैं, और उसके बाद अमेरिका वहां पहुंचा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जिन मुल्कों में इनकलाब आया है इस्लाम के नाम पर, वहाँ की लीडरशिप और क़यादत अपने आप को इंतहा पसंदों से अलग करे, सल्फियों से अलग करे। और ये अगर ट्यूनिस में और मिस्र में दोनों जगह पर आवाम के बाज़ हलकों में ये खदशा पाया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब वाला इस्लाम उनके यहाँ इख्तदार में आ जाए और फिर उनकी सारी आज़ादी सल्ब कर ली जाए, वो आज़ादी जिसकी इस्लाम इजाज़त देता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मिस्र की लीडरशिप भी और ट्यूनिस की लीडरशिप भी, سلفیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے اور عوام کو یہ تاثر دے کہ انتہا پسندوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔